عليه وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وقال في موضع آخر إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی شان سب سے زیادہ بلند سب سے زیادہ باعظمت اور سب سے زیادہ وہ کبیر ذات ہے. اللہ کی نسبت اتنی بلند ہے کہ ہم اس کی بلندی تک پہنچ نہیں سکتے اور ہم اتنے پست ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی نسبت ہی نہیں ہے. جس طرح پہاڑ کے سامنے ایک ذرے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ کی عظمت کے سامنے، اللہ کی ذات کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں نہیں. وہ پاک ہی پاک ہے اور ہمارے جسم میں ناپاکی بھری ہے. وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، ہم ہر پل کسی نہ کسی کے محتاج ہیں. تو ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک طرف اللہ کی عظمت کو دیکھیں، دوسری طرف ہماری پستی کو دیکھیں، تو ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی نسبت ہی نہیں. اب ایسا حقیر، ایسا کمتر، ایسا چھوٹا انسان اللہ کی شایان شان عبادت پیش ہی نہیں کر سکتا. جو بھی عبادت ہوگی اللہ کی شان کے مطابق وہ عبادت نہیں ہو سکتی، مگر وہ اللہ کریم ہے، اس لیے اپنے شان کرم کی بنا پر بندوں کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے. مگر دنیا کا دستور ہے ادنا سے ادنا درجے کا انسان کسی بھی چیز کو قبول کرتا ہے، لیتا ہے، تو قبول کرنے کی اس کی کچھ نہ کچھ شرطیں ہوتی ہیں. قبول کرنے کا اس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ میں کون سی چیز لے سکتا ہوں. ایک معمولی سی مزدوری کرنے والا انسان بھی چند پیسے لے کر جب بازار جاتا ہے تو اس کا بھی اپنا ایک معیار ہوتا ہے، اس کی بھی اپنی ایک نیت ہوتی ہے کہ ہمیں اس طرح کی چیز لینی ہے. جب دنیا کا ہر انسان اپنے معیار پر، اپنی پسند پر کسی چیز کو لیتا ہے، تو پروردگار جس کی شان کے مطابق عبادت تو ہے ہی نہیں، مگر اس نے وعدہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے شان کرم سے تمہاری عبادت کو قبول کروں گا، مگر ہاں اس عبادت کے قبول کرنے میں بھی ہماری بھی کچھ شرطیں ہیں. پروردگار نے قرآن کریم کی آیت میں عجیب شرط بیان کر دی، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ اس کے عمل کو قبول کرے گا جو تقوی والا ہوگا. گویا اگر اس کا سیدھا مطلب نکالا جائے کہ جو متقی نہیں ہوگا، جو پرہیزگار نہیں ہوگا، اس کے عمل کو اللہ قبول نہیں کرے گا، تو اگر یہ مطلب لیا جائے تو ہمارا حال تو بڑا خسارے میں نظر آتا ہے. پروردگار کی شان اتنی بلند کہ اگر تقوی کی شان اس میں نہ ہو تو پھر اللہ عبادتوں کے ڈھیر کو بھی دھتکار دیتا ہے. آپ نے سنا ہوگا ابلیس 80,000 سال عبادت کرتا رہا، عبادتوں کا ڈھیر تھا، مگر اللہ نے اس عبادت کو قبول نہیں کیا. بلم امباور 500 سال تک عبادت کرتا رہا، اس عبادت کے لیے اس نے اپنے آپ کو پورے طور پہ فارغ کیا، مگر اس کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی، اور حال یہ ہوا کہ اللہ نے اتنے قبیح انداز میں، اتنے ناپسند انداز میں اس کا حال بیان کیا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ارے اس کی مثال تو کتے جیسی ہے۔ عجیب انداز ہے یہ کہ پروردگار جب کسی کے عمل کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس کے عمل کے ڈھیر کو اللہ قبول نہیں کرتے، تو پھر وہ بندہ اللہ کی نگاہ میں کتنا گرتا ہے، کتنا گرتا ہے کہ اللہ نے کتے سے اس کو تشبیہ دے دی ہے۔ اور ابلیس جس کا نام پہلے کچھ اور تھا، معلم الملائکہ تھا، طاووس الملائکہ تھا، فرشتوں کا مور، مگر جب اللہ نے ٹھکرا دیا تو پھر اللہ نے کتنا ذلیل کیا کہ اس کا نام ابلیس یعنی مردود کیا ہوا، اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا، یہ اس کا نام رکھ دیا۔ تو پروردگار جب کسی بندے کے عمل کو قبول نہیں کرتے تو اس کو دھتکار دیتے ہیں، پھٹکار دیتے ہیں، اور پھر اس کی مذمت بھی بیان کرتے ہیں۔ اور اگر وہی پروردگار اپنے بندے کے عمل کو قبول کرتے ہیں تو اللہ کی قبولیت کی شان یہ کہ جب پروردگار کسی بندے کے عمل کو قبول کرتا ہے تو قبولیت عمل چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو، اللہ کی شرط کے مطابق، اللہ کی پسند کے مطابق اگر اس کا عمل ہے تو چاہے وہ عمل ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، مختصر کیوں نہ ہو، اللہ اسے قدردانی فرماتا ہے اور قدر کی نگاہوں سے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ اور اگر پروردگار اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا تو یاد رکھیے گا، ہمیں بھی یاد رکھنا ہے کہ پروردگار جان بھی لیتا ہے اور جہنم بھی دیتا ہے۔ عمل ہے بڑا، عمل بہت بڑا، بندے نے اپنا عمل پیش کر دیا، یہاں تک کہ جان تک پیش کر دی، اللہ کی راہ میں جان تک پیش کر دی، مگر اللہ کے یہاں اگر قبول نہیں ہے تو جان بھی لے لی، اس کا عمل قبول بھی نہیں ہوا۔ ایک غزوے کے موقع پر، جنگ کے موقع پر، صحابہ نے ایک شخص کی بڑی تعریفیں کی، بڑی تعریفیں کی کہ ماشاءاللہ بڑا بہادر ہے، اور جدھر دیکھو دشمنوں کے پیچھے چلتا ہے تو ان کو ہلاک و تباہ کر دیتا ہے۔ جب یہ بات صحابہ نے بار بار کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی آنکھوں سے اس کے اوپر جہنم کے آگ کو دیکھ رہا ہوں، جہنم کے شعلے کو اس کے بدن پہ جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ ہماری نگاہ میں وہ بندہ تو اتنا زیادہ محنتی مجاہدہ کرنے والا کہ بالکل اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے، پیچھے پیچھے دوڑتا ہے، اور ہمیں تو لگتا ہے کہ بس اب جنت میں گیا، تب جنت میں گیا، مگر پیارے آقا کی زبان سے کہ میں تو اس کو جنت جہنم کی آگ میں دیکھتا ہوں۔ صحابہ کو تعجب بھی ہوا، مگر ان کو اپنی آنکھوں کے بجائے نبی کی زبان پر زیادہ اعتماد ہوتا تھا۔ ایک صحابی نے طے کیا کہ دیکھے ذرا ہم، وہ پیچھے پیچھے ہوتے رہے، دیکھا بہت سارے دشمنوں کو انہوں نے ختم کیا، مگر ایک وقت آیا کہ خود ہی اپنے آپ کو، اپنے ہی نیزے اور اپنی ہی تلوار سے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، دیکھیے راہ خدا میں اس نے کتنی بڑی قربانی دی، مگر اس کے باوجود اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اتنی بڑی قربانی کے باوجود جب اللہ قبول نہیں کرتا تو ہمیں قبولیت کی شرط معلوم کرنا چاہیے اور اس قبولیت کی شرط کو اپنے اندر اتارنا چاہیے۔ قبولیت کی شرط صرف اور صرف یہ ہے کہ بندہ جو بھی عمل کرو، چاہے تو بڑا عمل نہ کر سکے، چاہے تو بڑے مجاہدے نہ کر پائے، چاہے تو رات و دن مصلے پر نہ بیٹھ سکے، چاہے تو بہت بڑی قربانی نہ دے سکے، تھوڑا سا عمل اگر تیرا ہوگا مگر میری شرط کے مطابق، اور شرط یہ ہے کہ اس عمل کے کرتے ہوئے تیرے دل کی توجہ، تیرے دل کا خیال، تیرے دل کا رخ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہو کہ میں یہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ذرہ برابر یہ خیال نہ ہو کون دیکھے گا، کون کیا کہے گا، کون ہمیں اچھا کہے گا، کس کی نظر میں ہم اچھے ہو جائیں گے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ دل کا خیال اس عمل کے کرتے ہوئے مخلوق کے بجائے صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف ہو جائے، اس عمل کو اللہ بقبول حسن بڑے اچھے انداز میں اللہ اس کو قبول فرما دیتا ہے، اور پھر اس عمل کو پروردگار، اس رائی والے عمل کو پروردگار پہاڑ بنا کر قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال بیمار رہے، اس 18 سال کی بیماری کے درمیان اپنے جسم سے معذور ہو گئے، پورا جسم ان کا معذور ہو گیا، زخم آلود ہو گیا، پورے جسم کے ہر حصے پر زخم لگ گئے، مگر اس کے باوجود ان کے دل کا رخ اللہ کی طرف رہا، ان کے دل کا خیال اللہ کی طرف رہا، اور زبان سے وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ دور سے گزرنے والے گزرتے تھے تو دیکھتے تھے کہ زبان سے وہ ذکر کرتے ہیں، مگر حضرت داؤد علیہ السلام کا خیال لوگوں کی طرف ایک لمحے کے لیے بھی نہیں گیا کہ لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے، کتنا اچھا کہیں گے کہ داؤد اتنی بیماریوں مبتلا ہے، بدن میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی دیکھو نا کتنا اچھا ہے کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ خیال فطری طور پر، نفسانی طور پر انسان کے دل میں آ ہی جاتا ہے کہ گزرنے والے دیکھ کر تو کہیں گے کہ کتنا اچھا ہے کہ ایسی بیماریاں پڑا ہوا انسان پھر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، مگر اس وقت حضرت ایوب کا کی نگاہ اور ان کے دل کا رخ ذرہ برابر گزرتے ہوئے کسی انسان کی طرف نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف تھا۔ تو اللہ نے ان کی اس عمل کو ایسا قبول فرمایا، انہو من الاواب، فرمایا کہ میرا وہ بندہ ہر دم میری طرف متوجہ ہونے والا تھا، یعنی ہر دم اس کے دل کا خیال میری طرف تھا۔ تو پروردگار جب کسی ایک عمل کو قبول فرماتے ہیں تو اس عمل کو قبول کر کے اس کی نجات کا اور اس کے رفع درجات کا ذریعہ اس کو بنا دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا مشاتہ نام کی ایک لڑکی ہے جو فرعون کے گھر میں رہا کرتی تھی، اب اس نے ایمان قبول کر لیا، پروردگار نے کس طرح سے اس کے عمل کو قبول فرمایا کہ کافرانہ ماحول میں رہتے ہوئے بھی، مشرکوں کے ماحول میں رہتے ہوئے بھی کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو ایک جگہ سے قبر سے خوشبو محسوس ہوئی، پوچھا جبرائیل سے خوشبو کیسی ہے تو فرمایا کہ مشاتہ جو فرعون کی بیٹی کے بال صاف کیا کرتی تھی، اللہ نے اسے اس طرح سے قبول فرمایا، اللہ نے اس طرح قبول فرمایا کہ اس کی قبروں میں ہمیشہ جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ ایک وہ عورت ہے جس نے صرف اور صرف ایمان قبول کیا تھا، اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا تو قبروں میں خوشبو ہے، اور ایک وہ بلم باؤن جو ایمان کی حالت میں 500 سال تک عبادت کرتا رہا مگر اللہ نے کیا کہا، فمثله كمثل الكلب، اس کی مثال کتو جیسی ہے۔ اللہ اکبر، تو پروردگار قبول کرتے ہیں تو قبروں کو بھی اللہ خوشبودار بنا دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا، اے خدیجہ تم جا رہی ہو، میری بیوی ہے آسیہ، اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ حضرت خدیجہ کو بڑا تعجب ہوا کہ میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، آسیہ آپ کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر آپ نے اس کی تفصیل بتائی اور تفصیل یہ فرمایا کہ جا کر اس کو میرا سلام کہنا، جنت میں آسیہ کا شوہر میں رہوں گا، اللہ آسیہ سے میرا نکاح پڑھا دیں گے، گویا آسیہ میری بیوی بننے والی ہے، میری بیوی کو تم سلام پہنچا دینا۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت آسیہ کی قدردانی ہے کہ کتنی مدت پہلے ان کی موت آتی ہے، مگر سردار کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو سلام پہنچایا جاتا ہے۔ یہ قبولیت کی بات ہے کہ کفر کے گھر میں رہ کر بھی اللہ قبول کرنے پر آتے ہیں تو اللہ کیسی قبولیت عطا فرماتے ہیں، اور اگر پروردگار قبول نہ کرنے پر آئے تو 500 سال عبادت کی کٹیے اور عبادت کے سامعہ میں رہنے والا برم باور اللہ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں پروردگار جب قبول کرنے پر آتے ہیں تو کس طرح قبول کرتے ہیں، قرآن کریم نے کہا تو پہلی بات قبولیت کی یہ ہے کہ جس وقت ہم عمل کریں اس وقت ہمارے دل کا رخ ذرہ برابر کسی اور کی طرف، کسی مخلوق کی طرف نہ رہے، یہ عمل کے قبول ہونے کی پہچان۔ ذرا اس کو سمجھیے گا، اور ہم اس میں زیادہ مبتلا ہیں لہذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم کوئی عمل کریں تو ہو سکتا ہے کہ میرا رخ کہیں اور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اتنی قدرت ضرور دی ہے کہ ہم ایک لمحے میں اپنے دل کے رخ کو صحیح کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں، بھائی کیا فائدہ اگر وہ فلاں دیکھ کر اچھا سمجھے گا تو کیا ہو گیا اگر اللہ نے قبول نہیں کیا. اور جس عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے تھیلے میں چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہوں اور ہم سمجھیں کہ اس کے اندر تو پیسے اور سکے رکھے ہوئے ہیں، تو جیسے ہم دھوکے میں ہیں اسی طرح سے وہ انسان دھوکے میں ہے جو پتھر رکھ کر درہم سمجھتا ہو، اسی طرح ہم اپنے آپ میں عمل کر کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا عمل خدا کے ہاں قابل قبول ہے. تو ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے رخ کو صحیح کریں. نمبر دو، ذرا غور سے سنیے گا، پچھلے ہفتے بھی اسی پر کچھ بات ہوئی تھی. نمبر دو، عمل کرنے کے بعد شیطان ہمارے عمل کو کسی نہ کسی بہانے سے ذکر کراتا ہے. یاد رکھے، کسی نہ کسی بہانے سے ذکر کراتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا عنوان لاتا ہے، در حقیقت وہ سنوانا ہوتا ہے. تو عمل کے درمیان دل کا رخ اللہ کی طرف، اور عمل کے بعد پھر زبان بالکل خاموش رہے اور زبان سے ذرہ برابر یہ بات نہ رہے کہ ہم کسی سے پوچھیں کہ کیسا رہا، کیا رہا، آپ نے دیکھا. کسی نہ کسی بہانے سے اگر ہم نے اپنے اس عمل کو، ہم نے اپنے اس چیز کو، ہم نے اس محنت کو اگر ہم نے پوچھ لیا، اس کا مطلب ہے کہ اندر ہمارا دل چور بنا ہوا ہے جو تعریف چاہتا ہے، جو اچھا بننا چاہتا ہے. اس لیے دوسرا عمل کہ عمل ہو جانے کے بعد ذرہ برابر ہم اپنی زبان سے اس کے بارے میں کسی سے سوال نہ کریں. تیسری بات کہ دل میں خوف اور خطر ہو کہ اللہ قبول کرے گا تو ہی قبول ہوگا، ورنہ اگر اللہ نے قبول نہیں کیا تو ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی شان کو بیان کیا کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ خرچ کرتے ہیں لیکن وقلوبهم وجلہ، ان کا دل ڈرتا رہتا ہے. یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ ڈر ہے کہ نہیں، یہ خوف یا اندیشہ، یہ فکر ہے کہ نہیں کہ میرا یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوا یا نہیں ہوا. وَأَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ عبادت تو کی ہے اور ہمیں خدا کے ہاں جانا ہے، ابھی اس عبادت کی صحیح شکل، اس عبادت کا صحیح ڈھانچہ ہمیں اللہ کے ہاں نظر آ جائے گا کہ یہ عبادت صحیح تھی، قبول تھی، یا عبادت قابل قبول نہیں تھی. اس لیے ہم جو بھی عمل کریں، تسبیح پڑھیں، ذکر کریں، جو عمل کریں، اس عمل کے درمیان ہمارے دل میں خوف ہو، اندیشہ ہو کہ پتہ نہیں ہماری یہ محنت، ہمارا یہ مجاہدہ، ہماری زندگی کا یہ پورا پڑھنا یا ہماری زندگی کا سال و سال پڑھاتے رہنا، پتہ نہیں اللہ کے یہاں قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وتقبل ربنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا تقبل یعنی قبولیت کی دعا خدا اپنے فرمائی. ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنا کرنے میں ربنا تقبل منا اپنے تقبل قبولیت کی دعا فرمائی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ عمل ہو جانے کے بعد قبول ہونا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لہذا ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا عمل یہ قابل قبول ہوا یا نہیں. اور اگر ہم اپنے عمل کو کر کے اپنے جی میں خوش ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کی قیمت لگا رہے ہیں، یا دوسروں سے تعریف سننا چاہتے ہیں، یا دوسروں کے سامنے اپنے عمل کو ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ شاید اس وجہ سے ہمارا عمل ضائع نہ ہو جائے. اور اللہ رب العزت جب قبول کرتے تو کتنی چھوٹے چھوٹے عمل کو قبول کر لیتے ہیں، صرف ذہن آپ کا اس کی طرف متوجہ ہو جائے. بطور مثال کے ہم ذکر کرتے ہیں کہ بایزید بستامی رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے تو پوچھا کہ بایزید کیا لے کر آئے، کیا لے کر آئے بایزید. تو اس کے بعد بایزید کو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، ایک رات تم ٹھنڈی کی رات میں اٹھے تھے، تیرے تم لحاف اوڑھے ہوئے تھے، لحاف اوڑھے ہوئے تھے، رضائی اوڑھے ہوئے تھے، اور اس رضائی میں تم نے دیکھا کہ بلی بیٹھی ہوئی ہے، تم نے وضو کیا، رضائی اوڑھ کر تجھے نماز پڑھنی تھی، مگر تم نے دیکھا کہ اگر میں رضائی لے لوں گا تو بلی ٹھنڈک میں رہے گی، اس بنیاد پر تم نے بلی کے ساتھ ایک شفقت کا معاملہ کیا، کوئی دیکھنے والا اس وقت نہیں تھا سوائے ہمارے، اے بایزید اسی بلی پر شفقت کی بنیاد پر ہم نے تجھے معاف کر دیا. ایک چھوٹا سا عمل ہے، جس عمل کو اللہ نے قبول کیا ہے اسی عمل پر اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت فرما دی. مسلم شریف کے اندر روایت ہے، ایک بندہ جا رہا تھا، دیکھا راستے پر ایک ٹہنی گری ہوئی ہے، آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس نے ہٹا دیا. بس دل کا رخ اللہ کی طرف تھا، پروردگار کو اس کا عمل قبول ہوا، اسی بنیاد پر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو جب کوئی بھی چھوٹا عمل اللہ کے شرط کے مطابق کوئی عمل ہوتا ہے، چاہے مقدار میں نظر میں چھوٹا کیوں نہ ہو، اللہ اس کی بنیاد پر مغفرت فرماتے ہیں۔ اسی میں روایت ہے کہ ایک تاجر تھا، اس تاجر کی اللہ نے مغفرت فرما دی۔ مغفرت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے دکاندار ساتھیوں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی بندہ آئے کھوٹا سکہ بھی لے کر آئے تو کھوٹے سکے کو قبول کر لینا۔ بس ایک اس کا عمل تھا، یہی عمل اخلاص کی بنیاد پر تھا، اللہ نے اس کے عمل کو قبول فرما لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ پروردگار جب قبولیت پر آتے ہیں، قبولیت پر آتے تو چھوٹے چھوٹے عمل کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور پروردگار جب قبول نہیں کرتے تو نبی کے ساتھ چلنے والا شخص، میدان جہاد میں لڑنے والا انسان، بہت سے دشمنوں کو تباہ کرنے والا انسان، پھر بھی اللہ اسے قبول نہیں کرتے، تو پھر ہمیں اپنے بارے میں ذرا سوچنا چاہیے، اور اپنے بارے میں ہمیں ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہونے والا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اور جس وقت بھیجا تھا اس وقت حضرت معاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے عزت اور محبت کے ساتھ ان کو روانہ کیا تھا۔ مگر جب وہ وہاں سے واپس لوٹے، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں آئے اور یہ روضہ پاک کے پاس بیٹھے، سلام پیش کیا، سلام پیش کرنے کے بعد بے تحاشا رونے لگے، بہت رونے لگے۔ عمر فاروق کو ترس آیا اور ترس کھا کر پوچھا، اے معاذ کیوں روتے ہو، اتنا کیا بات ہے رونے کی؟ تو سنیے گا ذرا، حضرت معاذ جیسا انسان، حضرت معاذ جیسا انسان کہتے ہیں، میرے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ اے معاذ اپنے عمل میں تھوڑے سے شرک سے بھی اپنے عمل کو بچائے رکھنا، اپنے عمل کو تھوڑے سے دکھلاوے سے، تھوڑے سے سنانے سے بھی اپنے عمل کو بچائے رکھنا۔ میں اب نبی کے دربار میں آیا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا عمل دکھلاوے سے نہیں بچ سکا۔ معاذ ابن جبل کی بات ہے، وہ روتے ہیں۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن قیس، عامر بن قیس بن عبداللہ ایک تابعی گزرے ہیں، وہ بے پناہ روتے تھے، بے پناہ روتے تھے۔ کسی نے پوچھا، اے عامر کیوں اتنا روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، کیوں نہ روؤں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انما يتقبل الله من المتقین، اللہ متقیوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں، میں تو متقی نہیں ہوں، میرا عمل اگر قبول نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ یہ وہ حضرات ہیں جو ہر دم اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، مگر اپنی نیکی پر ذرہ برابر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پروردگار کے سامنے اس طرح سے پیش ہوں کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول فرمائے۔ تو آج کی گفتگو میں ذرا ہم اپنے نفس کی چالاکی، اپنے نفس کے دھوکے پر نظر رکھیں، اس کو پہلے سمجھیں، پھر اس کا اپنے نفس کے دھوکے پر نظر رکھیں کہ کوئی بھی عمل ہمارا ہو، اس عمل کے کرتے ہوئے ہمارے دل کا رخ اللہ کی طرف رہے۔ اللہ آپ ہی کے لیے کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں۔ عمل ہو جانے کے بعد ذرہ برابر اپنے اس عمل کا تذکرہ کسی اور سے کرنے کا جذبہ اور خیال بھی دل میں نہ آئے، جذبہ اور خیال بھی دل میں نہ آئے۔ اور نمبر تین، دل میں ہم ڈرتے رہیں، اگر یہ تین باتیں رہیں گی تو انشاءاللہ ہمارا یہ عمل قابل قبول ہوگا۔ دیکھیے ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ کس طرح سے اپنے اوپر، اپنے دل کے رخ پر خیال رکھتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دشمن کو کی پٹائی کر رہے تھے، سزا دے رہے تھے، اس نے چہرے پر تھوک دیا۔ جیسے چہرے پر تھوک دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، فوراً چھوڑ دیا، وہ دشمن تنگ کے کھڑا ہو گیا۔ کسی نے پوچھا، علی آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو فرمایا، اب تک جو میں مار رہا تھا، اس وقت میرے مارتے وقت میرے دل کا رخ اللہ کی طرف تھا، اب اگر میں مارتا تو میں اپنے نفس کی وجہ سے مارتا، اس لیے میرا مارنا اللہ کے لیے نہ ہوتا بلکہ میرا مارنا اپنے نفس کے لیے ہو جاتا۔ یہ ہے عمل کے درمیان اپنے دل پر، اپنے دل پر نظر رکھنا اور اپنے دل کے خیال کو اللہ کی طرف رکھنا۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو پتا چلا کہ بادشاہ وقت کی کشتی دریا سے آ رہی ہے، اور اس میں تقریباً 10 شراب کے مٹکے رکھے ہوئے ہیں، 10 شراب کے مٹکے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ جلال آیا، ان کا روپ دبدبا تھا، لہذا گئے اور کشتی کے کنارے پہنچے اور وہاں اپنے ڈنڈے سے، اپنے عصا سے 9 کو توڑ دیا، 9 کو توڑ دیا، ایک کو چھوڑ دیا، شراب کے ایک مٹکے کو چھوڑ دیا. بات مشہور ہو گئی شہر میں کہ نو کو توڑا ایک کو چھوڑا. بادشاہ نے پوچھا حضرت آپ نے ایک کو کیسے چھوڑ دیا, کیا وجہ تھی؟ فرمایا جب میں نو کو توڑ رہا تھا تو کشتی دریا کے کنارے لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے, نو کو توڑتے ہوئے میرے دل میں خیال اللہ ہی کی طرف تھا, اے اللہ دنیا چاہے جو کچھ کہے, بادشاہ چاہے ناراض ہو جائے, آپ کی خوشی اسی میں ہے, میں نے نو کو توڑتا رہا. مگر جب دسویں کو توڑنے کا ارادہ ہوا تو میرے دل میں خیال آیا شہر کے لوگ کہیں گے ابو الحسن نوری کتنے جری ہیں, ابو الحسن نوری کتنے بے باک اور جرأت والے ہیں جو بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتے اور بادشاہ کے مٹکے کو توڑ دیتے ہیں, تو اب میرا یہ توڑنا اللہ کے لیے نہ ہوتا بلکہ لوگوں کے تعریف پر اور لوگوں کی جرأت کی تعریف پر ہو جاتا, اس لیے میں نے اس کے توڑنے کو چھوڑ دیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے اکابر مشائخ جو کچھ کرتے تھے وہ کرتے ہی ان کے دل کا رخ ہمیشہ اللہ کی طرف ہوا کرتا تھا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ دل کا رخ اگر اللہ کی طرف ہوگا تو اللہ کی قبولیت بھی ہوگی اور دنیا کا فائدہ بھی حاصل ہوگا. بس آخری بات سن لیجیے, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو توبہ طائب ہو جانے کے بعد جانور سب کے سب ان کے استقبال کے لیے پہنچے, ان کی ملاقات و زیارت کے لیے پہنچے, ایک ہرن بھی پہنچا. تو ہرن جب پہنچا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرن کے بدن پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا, ایک نبی کا ہاتھ اس کے بدن پہ پڑا تو اس کے ناف میں مشک کا نافع ہو گیا, اس میں خوشبو آ گئی. جب وہ ہرن وہاں سے واپس لوٹا تو واپس لوٹنے کے بعد پورے جنگل میں خوشبو ہی خوشبو ہو گئی, خوشبو ہی خوشبو ہو گئی. اب سارے ہرن جمع ہو گئے اور کہا کہ بھائی تم تو ہمارے خاندان کے ہو, تمہارے اندر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تو ہرن نے کہا بھائی میرے اندر خوشبو تو نہیں تھی, میں آدم علیہ السلام اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے گیا تھا تو وہاں پہنچ کر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا لہذا میرے نافے میں خوشبو آ گئی. تو بہت سارے ہرن دوڑ دوڑ کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے, آدم علیہ السلام نے ہاتھ بھی رکھا مگر اس میں کوئی خوشبو نہیں آئی, کوئی خوشبو نہیں آئی. حیران ہو گئے, اللہ نے بتایا بات یہ ہے جتنے ہرن پہلے آئے تھے ان کے آنے کا مقصد اللہ کے بندے اللہ کے نبی آدم کی زیارت مقصود تھی, اس وقت وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک نبی کی زیارت کی نیت سے آئے تھے, اور یہ جتنے بعد میں آئے ہیں ان تمام کی نیت زیارت کی نہیں تھی, ان تمام کی نیت خوشبو کی تھی, لہذا نیت کے فتور کی وجہ سے اور نیت کے کمی کی وجہ سے خوشبو سے ہم نے ان کو محروم رکھا, اور ان کی نیت بلند تھی اس لیے ہم نے ان کو خوشبودار بنا دیا. معلوم یہ ہوا کہ نیتیں اگر بلند ہوتی ہے اللہ کی رضا ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں. پروردگار ہمیں آپ کو آج کی اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے, ہمیشہ کے لیے اس بات کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے, عمل چھوٹا سے چھوٹا ہوگا مگر وہی چھوٹا سا عمل ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا. پروردگار ہمیں ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, خیال کریں کہ محشر کا میدان قائم ہے, ہمارے سامنے عمل کا ذخیرہ بھی ہے. پروردگار نے اگر پوچھ دیا میرے بندے اپنے عمل کو دکھاؤ مگر وہ عمل اگر اللہ کی پسند میں نہ آئے تو ہمارے اس عمل کا کیا ہوگا؟ پروردگار نے یحییٰ بن اکثم سے پوچھا یحییٰ کیا لائے؟ کہا پروردگار ہم 55 حج لائے. پھر پوچھا اللہ نے کہا وہ بھی قبول نہیں. پھر کہا اے اللہ میں 151 قرآن ختم کر کے آیا ہوں. پروردگار نے کہا وہ بھی قبول نہیں. پھر کہا اتنی نمازیں لے کر آیا ہوں. پروردگار نے کہا وہ بھی قبول نہیں. پھر آخر میں کہا اے اللہ کچھ بھی نہیں لایا, کچھ بھی نہیں لایا, ہاں آپ کی رحمت کی امید لایا ہوں. پروردگار نے اسی امید رحمت پر ان کی مغفرت فرما دی. اے اللہ جس نے 55 حج کیے ہوں, جس نے 151 قرآن ختم کیے ہوں, جس کی راتیں تہجد میں گزری ہو, آپ اس کو فرماتے ہیں کہ قبول نہیں. تو مولا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کا چھوٹا چھوٹا عمل بھی اگر ہے تو ریا سے تعریف کی خوشنودی سے اور اللہ تعریف کے چاہنے سے اللہ ساری عبادتیں ضائع ہو چکی. اللہ آج ہمیں اس حقیقت کو سمجھا دے, بقیہ زندگی میں اللہ ہمیں پورے اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار ایک اللہ کے بندے کو کسی نے بتایا کہ فلاں اللہ والے آ رہے کپڑا بدل لیجئے, تو انہوں نے کپڑا نہیں بدلا, وہ اللہ کے ولی آئے چلے گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے غسل کیا، کپڑے بدلے. کسی شاگرد نے پوچھا، حضرت جب اللہ والے آئے تو آپ نے کپڑے کیوں بدلے، نہیں بدلے، اب کیوں بدلے؟ کہنے لگے، جب تم نے کہا کپڑے بدلنے کے لیے تو میں اگر کپڑا بدلتا تو تمہارے کہنے کی وجہ سے بدلتا، کہ تم نے کہا کپڑا گندا ہے تو کپڑے کے گندے ہونے کے خیال سے بدلتا، مجھے اس پر کیا ملتا؟ مگر اب ہم نے اپنی نیت کو صحیح کر لیا، دل کے رخ کو صحیح کیا، اللہ ہمیں مغرب پڑھنی ہے اور مغرب اچھے کپڑے میں پڑھنی ہے، پھر ہم نے کپڑے پہنے. اللہ آپ کے نیک بندوں نے کہاں کہاں دل کے رخ کو صحیح کیا، کہ اللہ آپ کی گفتگو میں ہمیں انہیں رخ دل کے رخ کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس منظر کو یاد کریں، محشر کا میدان ہوگا، سارے انبیاء موجود ہوں گے، علماء صلحاء موجود ہوں گے، وہاں عالم کو بلایا جائے گا، پروردگار پوچھے گا ہم نے آپ کو علم دیا کیا کیا؟ وہ بڑے برجستہ ہو کر کہے گا، اللہ پوری زندگی میں نے پڑھایا، حدیث پڑھائی، تفسیر پڑھائی، مولا فقہ پڑھایا. پروردگار وہ خوش ہو کر کہے گا کہ میں نے سب کچھ پڑھایا. پروردگار کہے گا، اچھا تمہارا مقصد تو یہ تھا کہ دنیا کہے کہ ہاں یہ پڑھانے والا عالم ہے، جاؤ تم جہنم میں چلے جاؤ. مولا پوری زندگی پڑھتی رہے، طالب علم بن کر رہے اور پھر پڑھا کر معلم بن کر رہے، مولا پھر بھی قابل قبول نہ ہوا. تو پروردگار ایک مجاہد آئے گا جس نے گردن کٹائی، بیوی کو بیوہ بنایا، بچوں کو یتیم کر دیا، ماں کو بے باپ بے بیٹا کر دیا، اے پروردگار اسے بھی بلا کر جہنم میں پھینک دیں گے. اللہ مالداروں کا حال بھی یہی ہوگا، اے اللہ ہم طلبہ ہیں، پروردگار ہمیں آج اپنے عمل کی قبولیت کا راز سکھلا دیجیے. اللہ کچھ نہیں ہے پاس میں، پروردگار کچھ نہیں ہے پاس میں، کتنے ایسے دنیا دار ہیں جو نیکیوں میں کم ہوں گے مگر چھپا کر صدقہ دے کر کامیاب ہو جائیں گے. اور ہم علم میں اور علم کے ماحول میں رہنے والے، مدرسہ پڑھنے پڑھانے والے، بولا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی میں پھنس کر رہ جائیں. اے اللہ آج ہمیں اپنے قبولیت کا راز سکھلا دیجیے. اس منظر کو یاد کریں کہ محشر کا منظر ہوگا، تین انسان ڈرتے کانپتے کھڑے ہوں گے، فرشتہ یہ ہے گردن کٹانے والا، مگر اس کی گردن کے ساتھ اسے جہنم میں ڈھکیلو، یہ ہے پوری زندگی کتاب دیکھنے والا، یہ ہے پوری زندگی کتاب پڑھانے والا، مگر اسے جہنم میں پھینک دو. اللہ ہم سے پڑھنے والے تو جنت میں جائیں، اللہ ہم سے سن سن کر عمل کرنے والے عوام سے جنت میں جائیں، اور ہم عالم ہو کر مولا جہنم میں جائیں. اللہ اس ذلت سے ہماری حفاظت فرمانا.
یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی ہٹا دوں، تجھ سے فقط پر یاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے رائی کو پہاڑ بنا کر قبول کرنے والے مختار خدا، اے پروردگار آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اے اللہ آپ کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، اللہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اے میرے پیارے اللہ، اے اللہ یہ آپ کی پیار و محبت ہی تو ہے، جیسے گندوں کو آپ نے بندوں میں شامل فرما دیا، میرا جب بندوں میں شامل کیا ہے، اللہ ہم بندوں کی عبادتوں کو قبول کروا دیجیے، رائی کے عمل کو پہاڑ بنا کر قبول کر دیجیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عمل کے لباس میں ہیں، صالحین کے بظاہر لباسوں میں ہیں، علماء اور طلبا کے لباس میں ہیں، اور مولا کریم اسی لباس میں ہم اٹھے اور مولا جہنم میں ڈالے گئے، میرا کوئی عمل قبول نہیں، تو مولا دنیا میں بھی خسارہ رہا اور وہاں بھی ذلت ہی ذلت رہی، اے اللہ کی ذلت سے ہم تمام کی حفاظت کرنا. کریم ماتا آپ کی شان بے نیازی بہت زیادہ ہے، مگر مولا آپ شان قریبی بھی رکھتے ہیں، اے اللہ آپ نے قارون کو بھی معاف کرنے کا ارادہ کیا تھا، کہ قارون اگر توبہ کر لیتا جو مال کا خزانہ بہانا رکھتا تھا اور اپنے ماموں کو دکھلایا کرتا تھا. مولا مگر آپ نے فرمایا موسیٰ سے اگر وہ معافی مجھ سے چاہتا تو میں معاف کر دیتا. اے قارون کو معاف کرنے کی بات کرنے والے, ہم گناہگاروں کو معاف فرما دے, ہم گناہگاروں کو معاف فرما دے, رات اس رات کو ہمارے دلوں میں کھول دے. ہم تمام مردوں, ہمارے احباب, ہمارے طلبا اور عالم ہونے والے طلبا اور حفاظ اور اللہ ہماری ماں بہنیں, اللہ ان تمام پر اس رات کو کھول دیجیے کہ ہم اپنے کسی عمل میں کسی غیر کو شامل نہ کریں اور آپ کی رضا کی خاطر ہمارا یہ عمل ہوتا رہے. اے اللہ پوری زندگی مدرسے میں گزری, پوری زندگی مدرسے میں گزرتی رہے اور پھر بھی آپ قبول نہ کرے, برکت تو کون حضرت کے قابل ہوگا. اے اللہ, اے اللہ حضرت کے قابل نہ بنائیے. مولا کریم عزت عطا فرما دے, عافیت عطا فرما دے, راحت عطا فرما دے, فضل فرما دے, کرم فرما دے, کرم نوازی کا معاملہ فرما دے. اے کریم آتا, ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ میدان میں لڑا, جان دے دی, آپ نے اس کو قبول نہیں کیا. اور خیبر کا ایک بندہ جس نے ابھی ابھی کلمہ پڑھا اور آپ نے اس کو قبول فرما دیا. اے اللہ ایک عورت آئی نبی کے کروزے کے پاس آ کر, اس نے کلمہ پڑھا اور آپ نے اسے قبول فرما لیا. اے قبول کرنے والی ذات ہم تمام کو قبول فرما دیجیے اور اخلاص کی حقیقت کو سمجھا دیجیے. اللہ آئندہ ہمیں ریا سے, سمع سے, سنانے سے, دکھلاوے سے, خود پسندی سے, کچھ بھی سے, کبر سے مولا ہم تمام کی حفاظت فرما. نبی علیہ السلام نے خیر یہ دعا ہے کہ تمام عطا فرما, جن شروع سے آپ نے پڑھنا چاہیے تمام شروع سے ہم تمام کی حفاظت فرما. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.